السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں پہلے اہم خبروں کی سرخیاں.
پاکستان کے شمال مغربی علاقوں میں طوفانی بارشوں اور جالباری سے 45 افراد ہلاک، 200 سے زائد زخمی. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد. تفصیلات تجربات.
جنوبی ایشیا،
نیپال میں تباہ کن زلزلے کے نتیجے میں ہلاک شدگان کی تعداد 3700 سے تجاوز کر گئی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، لوریٹا لنچ نے پیر کو امریکی اٹارنی جنرل کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے ایک تقریب میں ان سے حلف لیا. اور امریکہ نے پیر کے روز ایران کے ساتھ عبوری معاہدے کی شیخوں کا دفاع کیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے شمال مغربی حصوں میں طوفانی بارش اور آندھی نے علاقے میں زبردست تباہی مچا دی ہے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 45 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. مزید تفصیلات اسلام آباد سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں.
پاکستان کی شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور اور اس سے ملحق دیگر اضلاع میں طوفانی بارشوں اور جالباری سے ہلاکتوں کی تعداد 45 ہو گئی ہے. اتوار کی شام پشاور میں تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش ہوئی، جس سے چارسدا اور نوشیرا کے اضلاع بھی بری طرح متاثر ہوئے. صوبائی حکام نے پیر کو بتایا کہ ہلاکتوں کی تعداد 45 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ زخمی ہونے والے لگ بھگ 200 افراد میں سے اب بھی بہت سے اسپتالوں میں زیر علاج ہے. بارش کے ساتھ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی طوفانی ہوا اور جالباری سے کچے گھروں سمیت کئی عمارتیں گرنے کے علاوہ درختوں اور بجلیوں کی کمبوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے، جس سے متاثرہ علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے اور شہریوں کو آمد و رفت میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. درجن افراد منہدم ہونے والی عمارتوں کی ملبے تلے دب گئے تھے، جنہیں نکالنے کے لیے رات بھر امدادی کاروائیاں جاری رہی، اور پیر کی صبح امدادی کارکن اور فوج کی جوان کرینوں کی مدد سے طوفان سے تباہ ہونے والے عمارتوں کے ملبے سے زندہ بچ جانے والوں کو نکالنے میں مصروف ہو گئے. اسلام آباد میں محکمہ موسمیات کے حکام نے اس طوفان کو ایک چھوٹے درجے کا ٹورنیڈو یعنی بگولا طوفان قرار دیا ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات مشتاق غنی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس طوفان میں سینکڑوں کی تعداد میں مویشی بھی ہلاک ہو گئے ہیں.
سر دست جو صورتحال ہے، صوبائی حکومت کے وسائل اتنے ہیں اللہ کی مہربانی سے، اور کہ ہم اس آفت سے خود بھی نبر آزما ہو سکتے ہیں اور ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور اگر کمی بیشی کہیں ہوئی تو ہم خود بھی اپیل کر سکتے ہیں پاکستان کے شہریوں سے بھی اور حکومتوں سے بھی، اور اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو ہم کسی کو روکتے بھی نہیں ہیں.
گرج چمک سے ہونے والے بارشوں کے باعث اسلام آباد اور پشاور ایئرپورٹس پر کئی پروازیں بھی معطل کر دی گئی. بارشوں کا سلسلہ وقفے سے پیر کو جاری رہا. پاکستان کی صوبہ پنجاب میں ان دنوں گندم کی کٹائی کا موسم ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اپریل کے مہینے میں غیر معمولی بارشوں سے گندم کی فصل بری طرح متاثر ہوئی. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سال کے اس حصے میں غیر معمولی بارشیں موسمیاتی تبدیلی کا ایک اشارہ ہے، جس کے اثرات سے نمٹنے کے لیے حکام کو فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
بلوچستان میں دہشت گردی کی ایک کاروائی میں ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے 3 افراد کو قتل کر دیا گیا ہے. کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں پیر کو نامعلوم مسلح حملہ آوروں کی فائرنگ سے ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے 3 افراد ہلاک ہو گئے. پولیس حکام کے مطابق کوئٹہ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں مرزا حسین، اسد اللہ اور محمد طاہر نامی 3 افراد بس اڈے میں تفتان جانے کے لیے بیٹھے تھے کہ موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم مسلح افراد نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس سے 2 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ 1 نے اسپتال میں دم توڑ دیا. پولیس کے عہدیداروں کے مطابق بظاہر یہ فرقہ وارانہ تشدد کی ایک کارروائی تھی اور فرار ہونے والے حملہ آوروں کی تلاش کے لیے سیٹلائٹ ٹاؤن سمیت دیگر ملحقہ علاقوں میں ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ بلوچستان میں اس سے قبل بھی شیعہ ہزارہ برادری پر مہلک حملے کیے جاتے رہے ہیں جن میں 500 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جنوری 2013 میں ہزارہ برادری کی آبادی والے علاقے میں دو خودکش بم دھماکوں میں 100 سے زائد، جبکہ ہزارہ ٹاؤن میں ایک مارکیٹ میں کیے جانے والے دھماکے میں 100 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ تفتان بازار میں ایک ہوٹل اور کوئٹہ سے تفتان جانے والی قومی شاہراہ پر شیعہ برادری کے لوگوں پر جان لیوا حملے کیے گئے۔ صوبائی حکومت کے اعلیٰ عہدیدار یہ کہتے ہیں کہ شیعہ ہزارہ برادری کے تحفظ کے لیے کئی اضافی انتظامات کیے گئے ہیں۔ صوبائی سیکرٹری داخلہ اکبر حسین درانی کا اس حوالے سے کہنا ہے،
یہ کنٹینیوس پروسیس ہے اور یہ عزم ہے فیڈرل گورنمنٹ کا بھی اور صوبائی حکومت کا بھی کہ ہم ان لوگوں سے علاقے کو پاک کریں گے اور اس کو بلوچستان کو ایک پرامن صوبہ بنائیں گے۔
سیکرٹری داخلہ کا کہنا ہے کہ شیعہ برادری کی آبادی والے علاقوں میں داخلی اور خارجی راستوں پر فرنٹیئر کور اور پولیس کو تعینات کیا گیا ہے، جبکہ ہزارہ آبادی سے شہر کے دوسرے علاقوں میں جانے والوں کو بھی سیکورٹی فراہم کی جاتی ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
نیپال میں آنے والے شدید زلزلے سے تقریباً 3,700 افراد ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ دنیا بھر سے امدادی ٹیمیں ملبے میں دبے لوگوں کو بچانے کے لیے نیپال پہنچ رہی ہیں۔ نئی دہلی سے اس کی تفصیل بتائیں گے سہیل انجم۔
نیپال میں ہفتے کے روز آنے والے طاقتور زلزلے کے نتیجے میں ہلاک شدگان کی تعداد 3700 سے تجاوز کر گئی، جبکہ ملک کے کئی حصے تباہ ہو گئے، عمارتیں منہدم ہو گئیں اور متعدد آثار زمین بوس ہو گئے۔ سڑکیں، بجلی کی لائنیں اور دیگر بنیادی ڈھانچہ تباہ و برباد ہو گیا۔ نیپالی وزارت داخلہ کے ایک عہدیدار کے مطابق اب تک ہلاک شدگان کی تعداد 3726 تک پہنچ گئی۔ صرف کٹھمنڈو وادی میں 1300 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، جبکہ پورے ملک میں تقریباً 7000 افراد زخمی ہیں جن کا علاج اسپتالوں اور ان کے باہر کھلے میدانوں میں ہو رہا ہے۔ اتوار کے روز آنے والے مزید جھٹکوں اور بڑے زلزلے کی افواہ کے سبب لوگ رات کو کھلے آسمان کے نیچے اور خیموں میں رہنے پر مجبور ہوئے۔ اتوار کے روز ہونے والی بارش نے متاثرین کے حالات اور سخت کر دیے اور راحت رسانی کے کام کو روک دیا۔ پیر کے روز راحت اور بچاؤ کا کام پھر شروع ہوا۔ جو آثار تباہ ہوئے ہیں ان میں 1832 میں نیپال کی ملکہ کی یاد میں تعمیر کی جانے والی 60 میٹر اور 9 منزلہ اونچی دھرہرا مینار بھی ہے، جس کا نام و نشان مٹ گیا۔ تقریباً 1,000,000 بچے فوری مدد کے مستحق ہیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں سے متعلق ادارے یونیسیف کے مطابق کھلے میدانوں اور خیموں میں رہنے والے ہزاروں بچوں کو امراض کے خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ ایک بیان کے مطابق کم از کم 9,40,000 بچوں کو فوری انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ اس ادارے کی جانب سے 120 ٹن امدادی اشیاء لے کر 2 کارگو جہاز نیپال جا رہے ہیں۔ کٹھمنڈو کا ایئرپورٹ دوبارہ کھل جانے کے بعد مختلف ملکوں سے امدادی اشیاء روانہ کی جا رہی ہیں۔ نیپال کے عہدیداروں کے مطابق پیر کے روز کٹھمنڈو میں 10 مقامات پر خیمے، پانی اور دیگر اشیاء ذمہ داروں کے حوالے کی گئیں۔ سب سے پہلے جن ملکوں نے امدادی ہاتھ بڑھایا ان میں ہمسایہ ممالک بھارت، پاکستان اور چین قابل ذکر ہیں۔ بھارت آپریشن میتری کے تحت ریلیف کے کاموں میں پیش پیش ہے۔ کسی غیر ملکی سرزمین پر بھارت کا یہ پہلا سب سے بڑا امدادی آپریشن ہے، جس کے تحت ڈاکٹروں اور انجینئروں کی ٹیمیں روانہ کی گئی ہیں۔ وہاں پھنسے ہوئے ہزاروں بھارتی باشندوں کو نکالنے کے لیے سڑکوں کے منقطع رابطے درست کیے جا رہے ہیں۔ اب تک تقریباً 2,000 بھارتی باشندوں کو بھارت لایا جا چکا ہے۔ 13 بڑے جہاز، متعدد ہیلی کاپٹر، سینکڑوں افراد اور NDRF کی ٹیمیں بھی راحت رسانی کے کام میں مصروف ہیں۔ پاکستان کی جانب سے ایئر فورس کے 4 طیارے امدادی اشیاء لے کر روانہ ہوئے، جن میں 30 بیڈ کی اسپتال کی سہولتیں، تلاشی اور بچاؤ کی خصوصی ٹیمیں اور دیگر ساز و سامان شامل ہیں۔ وزیراعظم نواز شریف نے اپنے نیپالی ہم منصب سشیل کوئرالا سے ٹیلی فون پر بات کی اور ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ چین کی 62 رکنی ٹیم بھی کٹھمنڈو پہنچی ہے، جس میں فوجی اہلکار، جاسوسی کتے اور امدادی اشیاء شامل ہیں۔ امریکہ، کناڈا، متحدہ عرب امارات، برطانیہ، جرمنی، فرانس، پولینڈ، اٹلی، اسرائیل اور سنگاپور سے بھی امدادی اشیاء سپلائی کی جا رہی ہیں۔ اس تباہ کن زلزلے کے نتیجے میں بھارت میں مرنے والوں کی تعداد تقریباً 70 ہو گئی۔ صرف بہار میں 50 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اور جیسا کہ آپ سن رہے ہیں، نیپال میں ملبے میں دبے افراد کو زندہ نکالنے کی امید کم ہو رہی ہے، اور ملک میں تباہ کن زلزلے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا مقابلہ کرنے کی سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ نئی دہلی سے انجنا پسریجا کی رپورٹ کے مطابق امدادی ٹیمیں ان لوگوں تک پہنچنے کی کوششیں کر رہی ہیں جنہیں مدد درکار ہے، جبکہ یہ خدشات بھی موجود ہیں کہ وبائیں پھوٹ سکتی ہیں اور خوراک اور پانی کی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
نیپال میں 7.8 شدت کا زلزلہ آنے کے 48 گھنٹوں کے بعد خوف زدہ اور سہمے ہوئے افراد اپنے عزیز رشتہ داروں کے بارے میں کسی خبر کے منتظر ہیں، جبکہ امدادی کارکن کلہاڑیوں سے لے کر خالی ہاتھوں تک ملبہ کنگال رہے ہیں۔ کھٹمنڈو میں ایک نوجوان جوڑے نے رپورٹروں کو بتایا کہ جب ہفتے کے روز زلزلے میں ان کا گھر ملبے میں دفن ہو گیا، اس وقت وہ گھر سے باہر تھے۔ آج پیر کے روز ان کے دو چھوٹے بچوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں جو اس وقت گھر میں موجود تھے، لیکن باپ منو ملبے پر صبر و تحمل سے ابھی بھی منتظر ہے۔
زندہ یا مردہ ہم کو ملے گا تو بہت مسئلہ ہوتا ہے، وہ بھی نہیں مل رہا۔
دو بچوں کے اس باپ کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تلاش کرنا چاہتے ہیں زندہ یا مردہ۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک یہ بھی ممکن نہیں ہو پایا۔ نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو اور دوسرے شہروں میں اسی طرح کی دل دہلا دینے والی داستانیں سننے کو مل رہی ہیں۔ پیر کے روز اجتماعی طور پر اور وسیع پیمانے پر لاشوں کو نظر آتش کر دیا گیا، کیونکہ مرنے والوں کی تعداد میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے۔ امدادی کوششوں میں بتدریج اور سست رفتاری کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، اور زلزلے کے بعد طاقتور زلزلے کے جھٹکوں نے ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا ہے۔ بیشتر نیپالی افراد کی یاداشت میں یہ بدترین تباہی ہے۔ نیپال کی چیف سیکرٹری لیلا منی پوڈیال نے عالمی برادری سے فوری مدد کی اپیل کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خوش خوراک سے لے کر خیموں، طبی معالجوں اور ماہرین کی ٹیموں کی ضرورت ہے جو زلزلے کے بعد کی صورتحال کا مقابلہ کر سکیں۔ بڑے شہروں میں بڑے خیمہ کیمپ لگا دیے گئے ہیں، لیکن دور دراز علاقوں میں ایسی امداد پہنچنا ابھی باقی ہے۔ ہمسایہ ملک بھارت نے فوری طور پر بھارتی فوج اور قدرتی آفات سے نمٹنے والے عملے کے ارکان کو بھیج دیا ہے تاکہ وہ تلاش اور امداد کی کارروائیوں میں مدد دے سکیں، لیکن دوسری بین الاقوامی ٹیموں کا نیپال میں ہوائی لینڈ سے لینڈ کرنا آسان نہیں، کیونکہ ملک کے واحد اور چھوٹے سے ایئرپورٹ پر افراتفری اور ہجوم ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے سٹیو ہرمن تھائی ایئر ویز کی فلائٹ 319 پر سوار ہیں، اور ان کی رپورٹ کے مطابق نیپال کی فضائی حدود اور کھٹمنڈو ہوائی اڈے پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد کے ہجوم سے ضرورت کی اشیاء پہنچانا بے حد دشوار ہو گیا ہے۔ سٹیو ہرمن کے مطابق جاپان کی 70 افراد پر مشتمل امدادی ٹیم کو امید تھی کہ وہ پیر کے روز سپہر تک کھٹمنڈو پہنچ سکے گی، لیکن بینکاک سے تھائی ایئر ویز کی پرواز، جس میں مختلف ملکوں کے امدادی کارکن اور صحافی سوار ہیں، وہ بھی لینڈ نہیں کر سکی، اور جہاز کے کپتان کو دوبارہ تیل کے لیے کلکتہ جانا پڑا۔ بھارتی فضائیہ نے بھی امدادی اشیاء لے جانے والے اپنے کارگو جہازوں کو واپس آنے کو کہا ہے۔ بھارتی وزارت دفاع کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ وہ اپنی امدادی پرواز کو اس وقت بھیجیں گے جب کھٹمنڈو ہوائی اڈے پر ٹریفک اور اجدام میں کمی ہو جائے گی۔ بھارت کے سیکرٹری خارجہ سبرامنیم جے شنکر نے کھٹمنڈو کی طرف جانے والی شاہراہوں پر بھی انتہائی ٹریفک کی اطلاع دی ہے۔
ٹو دا بیسٹ آف آر انفارمیشن دا روڈز آر اوپن بٹ دا ٹریفک از موونگ ویری سلولی۔
بھارتی سیکرٹری خارجہ سبرامنیم جے شنکر کہتے ہیں کہ ہماری معلومات کے مطابق سڑکیں کھلی ہیں، لیکن ٹریفک بہت سست رفتار ہے، سڑکیں گاڑیوں سے اٹ گئی ہیں، اور ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن صورتحال بے حد پیچیدہ ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے لیے امدادی فنڈ نے بھی بتایا ہے کہ تقریباً 10 لاکھ بچوں کو فوری مدد درکار ہے۔ بیچے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک کی ایسوسی ایشن آسیان کا اجلاس ملائیشیا میں شروع ہو گیا ہے۔ اجلاس میں جنوبی بحر چین کا مسئلہ سر فہرست رہے گا۔ بینکاک سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار رون کاربن کی رپورٹ، نیلوفر مغل کی زبانی۔
ملائیشیا کے وزیر اعظم اور آسیان کے چیئرمین نجیب رزاق نے پیر کے روز 10 ملکی ارکان کے گروپ کے لیڈروں کو بتایا کہ وہ جنوبی بحیرہ چین پر دعووں کو پرامن طریقے سے حل کریں۔ مسٹر نجیب نے افتتاحی خطاب میں 2002 میں شروع ہونے والے مذاکرات کے نتائج پر زور دیا، جو ضابطہ اخلاق کا ایک ڈرافٹ ہے کہ کس طرح دیگر ملک ان پانیوں کا استعمال کریں گے۔ ان کے الفاظ ہیں،
وی نیڈ ٹو پیسفلی مینج ڈفرنسز کلوزر ٹو ہوم انکلوڈنگ اوورلیپنگ میریٹائم۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کشیدگی میں اضافے کے بغیر ان اختلافات سے پرعم طور پر نمٹنے کی ضرورت ہے, جن میں سمندری حدود سے متعلق مختلف دعوے بھی شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ حال ہی میں ہونے والے واقعات کی وجہ سے جنوبی بحیرہ چین کے بارے میں تشویش میں اضافہ ہوا ہے. یہاں واقع سمندری راستوں کی عالمی تجارت میں اہمیت کے پیش نظر یہاں ہونے والا کوئی بھی واقعہ دنیا کو متوجہ کرے گا. آسیان کو فعال مگر مثبت اور تعمیری انداز میں اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا. جنوبی بحیرہ چین کے پانیوں پر اس وقت کشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آیا جب حالیہ جاری ہونے والی سیٹلائٹ تصاویر میں دکھایا گیا کہ چین متنازع اسپریٹلی جزیروں پر زمین کی بحالی اور فضائی پٹیوں اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کا کام کر رہا ہے. ان جزائر کے ارد گرد کا علاقہ توانائی کے وسائل کا ایک ممکنہ ذریعہ ہے. خاص طور پر تیل اور گیس جیسے قدرتی وسائل یہاں موجود ہیں. وسیع پیمانے پر خیال کیا جا رہا ہے کہ بیجنگ یہاں پر اپنے فوجی اڈے اور فضائی پٹیاں تعمیر کرنا چاہتا ہے. یہ جزائر چین سے 3,000 سے زیادہ کلومیٹر کی دوری پر واقع ہیں, لیکن فلپائن سے صرف 860 کلومیٹر اور ویتنام سے 800 کلومیٹر سے کم فاصلے کی دوری پر واقع ہیں. چین فلپائنز اور ویتنام کے علاوہ ملیشیا, برونائی اور تائیوان بھی ان پر ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں. سن 2002 میں چین اور آسیان نے مذاکرات میں پیش رفت کی اور ایک ضابطۂ اخلاق کا ڈرافٹ ترتیب دیا تاکہ جنوبی بحیرہ چین میں علاقائی ریاستوں کو یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ ان کے سیاسی, اقتصادی اور علاقائی مفادات محفوظ ہیں. مسٹر نجیب نے کہا کہ وہ اس ہفتے مذاکرات میں مزید پیش رفت پر زور دیں گے. ان کے الفاظ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ملیشیا کو امید ہے کہ ہم ضابطۂ اخلاق پر فوری عمل درآمد میں کامیابی حاصل کریں گے. اتوار کے روز فلپائن کے خارجہ امور کے سیکرٹری البرٹ دی روزیریو نے آسیان ملکوں پر زور دیا کہ چین کے خلاف سخت موقف اپنائیں اور چین کو فوری طور پر باز رکھا جائے کہ وہ سمندری حصوں کو زمین میں شامل نہ کرے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
لوریٹا لنچ نے پیر کو امریکی اٹارنی جنرل کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے ایک تقریب میں ان سے حلف لیا. لنچ امریکہ کے اٹارنی جنرل کے عہدے پر کام کرنے والی پہلی سیاہ فام امریکی خاتون ہیں. ان سے قبل ایرک ہولڈر اس عہدے پر فائز ہونے والے پہلے سیاہ فام امریکی مرد تھے جنہوں نے 6 سال تک بطور اٹارنی جنرل کام کیا. سینٹ نے جمعرات کو اٹارنی جنرل کے عہدے کے لیے لنچ کی نامزدگی کی توثیق کی تھی. وہ ایک ایسے وقت میں امریکہ کے محکمہ انصاف کی سربراہی کریں گی جب صدر اوباما کی صدارت کی مدت ختم ہونے میں 2 سال سے بھی کم عرصہ رہ گیا ہے اور جب پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں ہونے والی ہلاکتوں کے بعد شہری حقوق اور پولیس کے طرز عمل پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے. ان ہلاکتوں کے بعد امریکہ میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہو رہے ہیں. ادھر امریکہ کی مشرقی ریاست بالٹیمور میں حراست کے دوران زخمی ہونے کے بعد ہلاک ہونے والے 25 سالہ فریڈی گرے کی آخری رسومات پیر کے روز ادا کی جا رہی ہیں. اس حادثے سے یہ سوالات اور احتجاج پھر بھڑک اٹھے ہیں کہ امریکہ میں اقلیتوں اور پولیس کے درمیان انصاف پر مبنی امور نہیں ہیں. گرے کے خاندان والوں, دوستوں اور کمیونٹی کے ارکان نے اتوار کے روز اسے خراج پیش کیا جو 2 ہفتے قبل گرفتاری کے دوران ریڑھ کی ہڈی پر شدید طور پر زخموں کے باعث 1 ہفتے بعد ہلاک ہو گیا. مظاہرین اپنے پرامن احتجاجوں میں انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہفتے کے روز مظاہرے تشدد اختیار کر گئے اور بہت سی دکانوں اور گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے گئے. کم از کم 34 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. انڈونیشیا میں منشیات کے 2 اسمگلروں کو سزائے موت سے بچانے کے لیے آخری لمحوں کی کوششیں جاری ہیں. آسٹریلیا کی وزارت خارجہ نے جکارتا پر پیر کے روز زور دیا ہے کہ وہ سزا پر عمل درآمد میں اس وقت تک توسیع کر دے جب تک مقدمے میں ان پر لگائے جانے والے بدعنوانی کے الزامات کی تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی. آسٹریلیا کی وزیر خارجہ جولی بشپ نے دعویٰ کیا ہے کہ مقدمے کے ججوں نے دونوں مجرموں کو سزائے موت کو 20 سال سے کم کی قید میں بدلنے کے لیے $1,000 کا مطالبہ کیا ہے. انڈونیشیا کے حکام نے کہا ہے کہ آسٹریلیا کے اپیل کے مواقع اب ختم ہو چکے ہیں. اقوام متحدہ کے امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ وہ جنوب وسطی افریقہ کی جنگ سے متاثرہ لاکھوں افراد کی جانیں بچانے کے لیے فنڈز کی شدید قلت کا شکار ہیں. اداروں نے انتباہ کیا ہے کہ جنوب وسطی افریقہ دنیا کے شدید ترین بحران بننے والا ہے جسے نظر انداز کر دیا گیا ہے. وہ دنیا کے عطیہ دہندگان سے وسیع پیمانے پر امداد کی اپیل کر رہے ہیں. وائس آف امریکہ کی جینیوا میں نمائندہ لیزا شلائن نے رپورٹ دی ہے کہ تقریباً 900,000 افراد جنوبی وسطی افریقہ کے ملک میں سن 2013 میں چھڑنے والی لڑائی کے بعد اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں. خبریں ختم ہوئیں. جاپان کے وزیراعظم شنزو ایبے امریکہ کے 4 شہروں کے دورے کے آغاز میں اس وقت بوسٹن میں ہیں. اس دورے میں منگل کے روز وہ وائٹ ہاؤس میں صدر براک اوباما کے ساتھ بات چیت کریں گے اور بدھ کے روز کانگریس کے ایک مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے جو ایک غیر معمولی واقعہ ہوگا. وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ان کا دورہ دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر ہو رہا ہے اور اس سے امریکہ اور جاپان کے درمیان سیکیورٹی اور اقتصادی تعلقات میں تبدیلی اجاگر ہو رہی ہے. تفصیلات کے ساتھ مدثر منصر.
مسٹر آبے کا دورہ امریکہ اور جاپان کے سینئر عہدیداروں کی جانب سے تازہ ترین دفاعی رہنما اصولوں کے اعلان کے بعد ہو رہا ہے جن میں جاپان کے اپنے دفاع میں اس کے زیادہ بہتر عمل دخل کی عکاسی کی گئی ہے. امریکہ میں قومی سلامتی کے ایشیائی امور کے ڈائریکٹر ایون میڈراس نے جمعے کے روز کہا کہ 1997 کے بعد سے پہلی مرتبہ ہونے والی نظر ثانی سے اتحاد میں جاپان کے عمل دخل میں خاصی توسیع ہوگی اور امریکی فورسز کی وسیع مدد کے لیے جاپان کو ایک طریقہ کار ملے گا. امریکہ میں جاپان کے سفیر کینیچیرو ساسائی نے سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز سی ایس آئی ایس کو بتایا ہے کہ نئے رہنما اصولوں کو کابینہ کے گزشتہ برس کے اس فیصلے کے مطابق قانونی شکل دی جائے گی جو جاپان کے بعد از جنگ آئین کی اس تشریح کے بارے میں ہے جو اس ملک کو اپنے دفاع کی اجتماعی کاروائیوں میں شمولیت کی اجازت سے متعلق ہے.
فار جاپان دس چینج ان آور تھنکنگ آن کولیکٹیو ڈیفنس از ا سی چینج. اجتماعی دفاع
کے بارے میں ہماری سوچ کی تبدیلی جاپان کے نزدیک ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. یہ 70 برس کے اعتماد کے بعد آئی ہے اور قانون سازی سے جاپان کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر مزید کام کرنے کا لائحہ عمل طے ہو جائے گا. ٹوکیو میں ٹیمپل یونیورسٹی میں ایشین اسٹڈیز کے پروفیسر جیفری کنگسٹن نے مسٹر آبے کے امن پسندی میں پہل کرنے کے اقدام کو جاپان کی سیکیورٹی کی پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی قرار دیا اور کہا کہ چین کی ابھرتی ہوئی طاقت اس تبدیلی کا باعث ہے.
Back in 1997, China's defense budget was $10 billion. Last year it was $144 billion, and there's been a lot of saber rattling over
1997 میں چین کا دفاعی بجٹ $10 ارب تھا. گزشتہ برس یہ $144 ارب ہو گیا اور دونوں ممالک کے درمیان متنازع علاقوں پر بہت کھینچتانی بھی ہوئی ہے. چنانچہ چین کی ابھرتی ہوئی طاقت اور ایشیا میں اس کی غالب آنے کی خواہشات پر تشویش جاپان اور امریکہ کو قریب لے آئی ہے اور آبے چاہتے ہیں کہ مشرقی بحیرہ چین میں متنازع جزائر کے بارے میں کسی ناگہانی صورتحال کے لیے جاپان کے لیے امریکی مدد اور حمایت کو یقینی بنا لیں. لیکن کنگسٹن کہتے ہیں کہ امن پسندی میں پہل کی پالیسی کے لیے اندرون ملک حمایت بہت کمزور ہے. صرف 23% لوگوں نے اس کی حمایت جبکہ 68% نے مخالفت کی ہے. کنگسٹن مزید کہتے ہیں کہ مسٹر آبے امریکہ کے ساتھ ٹی ٹی پی پر بھی مذاکرات کریں گے. ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ یا ٹی ٹی پی بحر الکاہل کے پار آزادانہ تجارت میں شراکت کا معاہدہ ہے اور اس میں بحر الکاہل کے مزید 10 ممالک شامل ہیں. جاپان کے لیے اس کی اقتصادی، سیاسی اور علاقائی اہمیت ہے. یوئیچیرو ساتو جاپان میں ریٹسومیکن ایشیا پیسیفک یونیورسٹی میں سیکیورٹی اسٹڈیز کے پروفیسر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے مسٹر آبے کا تاریخی خطاب ہو سکتا ہے کانگریس میں تیز تر تجارت کے فروغ کے لیے صدارتی اختیار کی منظوری کے امکانات بہتر بنا دے. اگر ایسا ہوا تو ہو سکتا ہے یہ دورہ ٹی ٹی پی پر جلد دستخطوں میں معاون ثابت ہو. تیز تر تجارت کے فروغ کا اختیار ایک صدر کو تجارتی معاہدوں پر مذاکرات کی اجازت دیتا ہے جنہیں کانگریس منظور یا نامنظور تو کر سکتی ہے مگر ان میں ترمیم نہیں کر سکتی. اوباما انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے جمعے کی روز کہا کہ کار سازی اور زراعت کے شعبوں میں دو طرفہ بات چیت میں خاطر خواہ پیش رفت ہوئی ہے مگر آبے کے دورے کے موقع پر کسی بڑے اعلان کی توقع نہیں ہے. ساتو کہتے ہیں کہ اس بات کی توقع نہیں ہے کہ جاپان کی شکست کے بعد ختم ہونے والی دوسری عالمی جنگ کے 70 برس بعد جاپانی وزیر اعظم دوران جنگ جاپان کی جارحیت پر کوئی معذرت کریں گے.
is trying to celebrate this occasion by emphasizing the close working relationship between the two countries.
وہ دونوں ممالک کے درمیان کام میں قریبی تعاون پر زور دے کر اس موقع کو پرمسرت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. مستقبل میں جاپان اور امریکہ ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں اور سیکیورٹی کے عالمی معاملات سے نمٹ سکتے ہیں, اور مسٹر آبے اسی قسم کا پیغام دینا چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اس موقع پر ماضی میں واپس جائیں اور دوسری عالمی جنگ کے دوران یا اس سے پہلے کی جاپان کی کاروائیوں کا ذکر کریں. اسی دوران اخبار نیو یارک ٹائمز نے اتوار کو جاپانی صحافیوں اور سیاسی ماہرین کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ آبے کی حکومت ان کی پالیسیوں پر اندرون ملک ناقدین کو خاموش کروانے کے لیے دوہری پالیسی پر گامزن ہے. اخبار کا کہنا ہے کہ ایسے وقت دورے کی خبریں جھرجھری آمیز ہیں جب مسٹر آبے بعد از جنگ ملک کی امن پسندی پر متفقہ قدامت پسندانہ ایجنڈے کو ختم کرنے پر زور دے رہے ہیں اور دوسری عالمی جنگ کے دوران جاپان کے رویے کو زیادہ مثبت بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آج فکر فن میں باتیں ہوں گی تصور خانم سے.
اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم, اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم.
تصور خانم گائکی میں اپنے خاص انداز کی وجہ سے جانی جاتی ہیں اور لوگوں میں بے حد مقبول بھی ہیں. وہ اس بارے میں کہتی ہیں,
لوگ مثلا کہیں ہوتا ہے نا, نام نہیں یاد رہتا ہے, کہیں جا رہی ہوں تو آپس میں عورتیں ہیں باتیں کر رہی ہیں, یہ وہ ہے وہ نا, وہ جو ناک چڑھاتی ہے, نام نہیں یاد رہتا تو ناک ان کو یاد ہے.
گلوکاری کے شوق کے بارے میں انہوں نے کہا,
بچپن سے مجھے شوق تھا گانے کا بہت, اور میری ایک پھپھو تھی وہ ریڈیو پہ وہ گایا کرتی تھی, پروگرام کیا کرتی تھی, ان کو بھی سن سن کے, پھر میڈم جی کی تو میں بہت ہی فین ہوں, تو ان کو سننا اور ان کو دیکھنا میرے لیے تو یہ ہے کہ ایک جیسے عید کا چاند چڑھاتا ہے. میں ان کو بہت پسند کرتی ہوں, ان کو سن سن کے میں نے اپنی گائکی شروع کی.
تصور خانم کی شادی ایک روایتی بلوچ گھرانے میں ہوئی جبکہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے. انہیں یہ سب کیسا محسوس ہوا جانتے ہیں تصور خانم سے.
یہ میں بتاؤں آپ کو کہ انہوں نے مجھے کبھی منع نہیں کیا کہ آپ اپنے پروگرام یا اپنا گائیں, آپ اپنی آپ کی خوشی ہے, آپ اپنے شوق سے, میں کبھی بھی آپ کو منع نہیں کروں گا, مگر وہ بچوں کی وجہ سے, کیونکہ میں یہاں کی تھی پنجاب سے اور وہاں سندھ میں میرا جانا ہوا, وہاں رہنا, اور وہاں پھر ایک ہوتا ہے نا کہ مثلا اپنے بچوں کو خود ہی وہ کرنا, دیکھ بھال, کھانا پلانا, نہانا, یہ وہ, تو میں نے وہ اپنے اوپر رکھا زیادہ, اس وجہ سے میں ادھر ٹائم نہیں دے پائی. اور مجھے جب بھی کوئی موقع ملا ٹی وی کا, ٹی وی میں پروگرام کرنے کا, تو انہوں نے مجھے نہیں روکا, جب بھی انہوں نے بلایا میں نے پروگرام کیے آ کر.
یہ سب تو سونیا ہائے وے من مونیا, وہ سب تو سونیا ہائے وے من مونیا, میں تیری ہو گئی پیار وچ کھو گئی, وہ سب تو سونیا ہائے وے من مونیا.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سادیا اسد.
Shiva
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر مملکت برائے تعلیم نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے 600,000 بچوں کو اسکولوں میں تعلیم دلوانے کا باقاعدہ بندوبست کیا ہے۔ 6 سے 11 سال تک کی عمر کے بچوں کی ایک بڑی تعداد اسکول جانے سے محروم ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے جلیل اختر نے۔
پاکستان کے وزیر مملکت برائے تعلیم بلیغ الرحمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ موجودہ حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد 600,000 ایسے بچوں کو اسکولوں میں داخل کروایا گیا جو تعلیم سے محروم تھے۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا جب اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم و ثقافت یونیسکو کی حال ہی میں جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں 6 سے 11 سال کی عمر کے تقریباً 54,00,000 بچے پرائمری سطح کی تعلیم سے محروم ہیں۔ بلیغ الرحمان کا کہنا تھا کہ بچوں کی ایک بڑی تعداد کے اسکولوں سے باہر ہونے کی وجہ ان کے گھروں سے تعلیم اداروں کا بہت دور ہونا ہے۔
نئی حکومت جب سے آئی ہے 600,000 زیادہ بچوں کا اسکولوں میں داخل ہو جانا ایک سال کی کاوش کے بعد جو اب رپورٹ آئی ہے وہ بہت ہی قابل تحسین ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ بچوں کا اسکولوں سے باہر ہونا کی سب سے بڑی وجہ جب ہم نے اسٹڈی کی اور ریسرچ کی اور اس کو پبلش بھی کیا وہ تھی ایکسیس ٹو ایجوکیشن، یعنی بچوں کے گھروں کے ساتھ اسکول موجود ہی نہیں تھے۔ اب حکومت کے لیے یہ ممکن نہیں کہ جو سیٹلائٹ پاپولیشن ہیں جو کچھ بڑے شہروں سے یا بڑے دیہاتوں سے دور ہیں تمام جگہوں پہ اسکول بنا سکے، اور اگر اسکول بنائے یا اتنی ٹرانسپورٹ پرووائڈ کر سکے کہ بچوں کو اسکولوں میں لایا جا سکے، تو بہت سے جگہوں پہ اسکول بننے کی ضرورت ہے اور پھر اس کے لیے وہ فائنینسنگ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن حکومت اپنے تئیں بہت کوشش کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔
یونیسکو نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا کہ پاکستان میں حالیہ برسوں میں اسکولوں میں جانے والی لڑکیوں کی شرح میں ماضی کے برعکس بہتری آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 15 سالوں میں پاکستان کا تعلیمی بجٹ کم رہا ہے اور کل سالانہ بجٹ میں تعلیم کے شعبے کے لیے لگ بھگ 2% ہی مختص کیا جاتا رہا۔ یونیسکو کی رپورٹ میں زور دیا گیا ہے کہ پاکستان کو تعلیمی شعبے کے لیے مختص بجٹ میں اضافہ کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر مملکت برائے تعلیم بلیغ الرحمان نے کہا کہ حکومت کے لیے بھی یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔
پاکستان میں سب سے بڑا چیلنج تو فائنینسنگ فار ایجوکیشن ہے۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہونے کی وجہ سے اتنا کوشن موجود نہیں کہ ہم اگر 9% جی ڈی پی کا ٹیکس کر رہے ہوں تو اس میں 4% ہم دے پائیں، جبکہ ملک کے اندر ضرورت ہے کم از کم 5% ٹیکس ٹو جی ڈی پی اسپینڈنگ آن ایجوکیشن کرنے کی جی ڈی پی کا حصہ، کیونکہ 4% تو عام طور پہ ضرورت رہتا ہے اور ہم نے پچھلا جو گیپ ہے، پچھلی جو شارٹ کمنگز ہیں اس کو بھی اوور کم کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فائنینسنگ فار ایجوکیشن ریمینز نمبر 1 پرابلم فار پاکستان، اور اگر یہ ہو جائے تو پھر ہمارے جو ایشوز ہیں ایکسیس ٹو ایجوکیشن اور کوالٹی آف ایجوکیشن دونوں پہ بہتر طریقے سے امپروومنٹ ہو سکتی ہے۔
بلیغ الرحمان نے کہا کہ مدارس کو بھی قومی دائرے میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں ویکسین کو محفوظ طور پر رکھنے کے سلسلے میں یو ایس ایڈ نے ایک نیا منصوبہ متعارف کرایا ہے اور اس سلسلے میں متعلقہ اداروں کو یہ ادارہ مدد فراہم کر رہا ہے۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک میں بچوں کو مختلف بیماریوں سے بچانے کے لیے دستیاب ویکسین کو محفوظ بنانے کے لیے ایک نیا نظام متعارف کروایا جا رہا ہے، جس میں امریکہ کا ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی بھی معاونت فراہم کر رہا ہے۔ یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جبکہ عالمی ادارہ صحت کے ویکسینیشن یونٹ کے سربراہ نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں 20% بچے 3 جان لیوا بیماریوں، تشنج، خناک اور کالی کھانسی کے معمول کے حفاظتی ویکسین سے محروم ہیں، جن کی مجموعی تعداد 2,20,00,000 بنتی ہے۔ ان بچوں کی نصف تعداد پاکستان، بھارت اور نائجیریا میں رہتی ہے۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق ملک کے ویکسینیشن پروگرام کی اس نسبتاً غیر مؤثر کارکردگی کی ایک بڑی وجہ وفاقی اور صوبائی محکمہ صحت کی انتظامی صلاحیت میں کمزوریاں ہیں۔ گزشتہ ماہ پاکستانی عہدیداروں نے تصدیق کی تھی کہ عالمی ادارہ برائے اطفال کی طرف سے پاکستان کو دی گئی ویکسین مناسب طریقے سے سٹور نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو گئی تھی۔ اطلاعات کے مطابق 5 بیماریوں کے خلاف مدافعت فراہم کرنے والی $13,00,000 مالیت کی اس ویکسین سے 4,00,000 بچوں کو بیماریوں سے تحفظ فراہم کیا جا سکتا تھا۔ پاکستان کی قومی صحت کی وزیر مملکت سائرہ افضل تارر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ قیمتی ویکسین کے ضیاع کے بعد ان کی وزارت دوا کو محفوظ بنانے کا ایک نیا طریقہ کار متعارف کروا رہی ہے جو بہت منظم ہوگا۔
ہم انشاءاللہ تعالی اس میں جو میکنزم بنا رہے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ منسٹر یا کوئی بھی بندہ اگر کوئی ویب سائٹ پہ جا کے یا ہمارے اس پہ جا کے کلک کرے گا تو اس کو ایگزیکٹ ڈیٹا پتہ چلے گا. اب اس میں ہمیں جو اسٹاکنگ ہے وہ ہم نے کیسے کرنی ہے, ٹیمپریچر کو کس طریقے سے مینٹین کرنا ہے, یہ سارا سسٹم ہم نے ڈیولپ کر لیا ہے.
امریکہ کے ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی یو ایس ایڈ کے تعاون کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے ویکسین کو مناسب درجہ حرارت پر رکھنے کے لیے الارم سسٹم بھی متعارف کروایا ہے.
ہم نے ایک الارمنگ سسٹم لگا دیا ہے کہ جس وقت کسی بھی سٹور کا کوئی ایسے ٹیمپریچر جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے نیچے جائے گا تو الارم بجیں گے, اور ایون ای پی اے مینیجر کو بھی اس کا پتہ چلے گا, وہ رات کے 2 بجے ہوں وہ رات کا 1 بجے ہو.
ملک میں بڑی تعداد میں بچوں کو حفاظتی ویکسین نہ ملنے کے بارے میں بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ ملک میں ویکسین کی کوئی کمی نہیں اور صوبوں کو ان کی ضرورت سے 10% زیادہ ویکسین فراہم کی جاتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ جو کمیاں ہیں وہ صوبائی اور ضلعی سطح پر ہیں. عشرت سلیم, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
صوبہ خیبر پختونخوا اور اس سے ملحقہ علاقوں میں اتوار کی شام آنے والے طوفان کو محکمہ موسمیات نے ایک چھوٹے درجے کا ٹورنیڈو یا ٹوئسٹر قرار دیا ہے. نیلوفر مغل نے پاکستانی میٹرولوجسٹ اور ریسرچ سائنسداں پروفیسر ڈاکٹر قمر زمان سے گفتگو کی. آئیے سنتے ہیں ان کی بات چیت.
جی آپ نے صحیح کہا, یہی ٹوئسٹر ٹائپ کا تھا اور یہاں اتنے فریکوئنٹ نہیں ہیں پاکستان میں, لیکن یہ کہ لاسٹ جو ہے سگودا کے علاقے میں آیا تھا اباؤٹ 10 ایئرس بیک, اور اسی طرح کا یہ اب جو ہے کل جو ہے خیبر پختونخوا پشاور کے اندر, اور اس میں نقصان کے اسی طرح اوکیزنلی اس طرح کے ٹوئسٹر جو ہے افیکٹ کرتے ہیں پاکستان کو پاس, لیکن یہ بہت فریکوئنٹ نہیں ہے, اسی طرح 10-15 سال میں کسی ایک جگہ اس طرح کا ایونٹ ہو جاتا ہے.
اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ نے کہا کہ بہت فریکوینٹ بھی نہیں ہے.
فریکوینٹ نہیں ہے لیکن جو ویسے بھی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی ہو.
کی وجوہات کو اتنا انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا ابھی تک پاکستان میں, اور اس کی پریسائزلی اس کی تمام وجوہات کو مینشن کرنا تو اتنا آسان نہیں ہے, لیکن یہ کہ جنرلی جس وقت ویدر سسٹمز کو ڈیولپ ہوتے ہیں تو اس کے اندر کسی جگہ پہ اتنا لو پریشر ڈراپ کر جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ اس کو کلاؤڈ بسٹ بھی کہہ سکتے ہیں, ٹوسٹر بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو خاص طور پہ پشاور والا تھا, یہ دونوں اس کی کمبینیشن تھی کہ رین فال بھی بہت ہوئی اور بہت اسٹرانگ ونڈ نے جو ہے وہ نقصان پہنچایا.
تو کیا اس طرح کے ٹورنیڈوز یا ٹوسٹر کی پہلے سے پیش گوئی کی جا سکتی ہے؟
کہ اتنی پریسائز پریڈکشن کرنی بھی اتنی آسان نہیں ہے 10-15 سال میں کسی ایک جگہ پاکستان کے, تو اس لیے اس کی اتنی پریسیجن کے ساتھ فور وارن کرنا جو ہے وہ کافی مشکل ہے.
افغان صدر اشرف غنی کی دہلی روانگی میں کچھ گھنٹوں کی تاخیر ہو گئی کیونکہ افغانستان کے شمالی علاقے میں شدید لڑائی شروع ہو گئی تھی. صدر غنی کے بھارت کے دورے سے توقع یہی ہے کہ بھارت افغانستان کے نئے لیڈر کے ساتھ کس انداز میں پیش قدمی کرتا ہے, کیونکہ افغان صدر بھارت کے حریفوں پاکستان اور چین کے ساتھ روابط مضبوط کر رہے ہیں. بھارتی دارالحکومت سے انجنا پسریجا کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی.
اگرچہ بھارت نے افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی کے دور حکومت کے دوران خیر سگالی پر مبنی تعلقات کی تشکیل کی تھی, لیکن اب بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی ایک ایسے افغان لیڈر سے ملاقات کر رہے ہیں جنہوں نے نئی دلی کا دورہ کرنے سے پہلے بیجنگ اور اسلام آباد کے دورے کرتے ہوئے اپنی نئی ترجیحات کا اشارہ دیا ہے. بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ کابل کو بھارت کے رویے سے مایوسی ہوئی تھی جب مسٹر کرزئی کے دور حکومت میں اس نے فوجی ساز و سامان اور جنگی امداد کی درخواستوں پر بہت سست روی کا مظاہرہ کیا تھا. بھارت نے اس ماہ کابل کو 3 فوجی ہیلی کاپٹر دیے ہیں, لیکن فوجی ساز و سامان کی ایک بڑی فہرست پر کوئی مثبت جواب نہیں دیا, جس میں لڑائی میں استعمال ہونے والے ٹینک بھی شامل ہیں. کابل کی نئی قیادت نے مبینہ طور پر اس درخواست کو روک لیا ہے. صدر غنی نے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بھی ڈرامائی موڑ لیا, جس کے نتیجے میں یہ تشویش پیدا ہوئی کہ افغانستان میں بھارت کا اثر و رسوخ کم ہوتا جا رہا ہے. نئی دلی میں آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کے منوج جوشی کہتے ہیں کہ ایسا کرنا ناگزیر ہے کیونکہ افغانستان کو طالبان باغیوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے پاکستان کی امداد درکار ہے.
countries like the United States have probably decided at this juncture
منوج جوشی کہتے ہیں کہ بھارت کو جغرافیائی اعتبار سے کچھ حدود کا سامنا ہے, اور دوسری بات یہ حقیقت ہے کہ امریکہ جیسے ملکوں نے غالباً اس وقت یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پاکستان کو ایک مثبت کردار ادا کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے میرے خیال میں بھارت ایک قدم پیچھے ہٹ گیا, لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ بھارت کا کردار ایک طرح سے ہمیشہ ہی محدود رہا ہے. تاہم جوشی جیسے ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خدشات کہ بھارت کو افغانستان میں کسی حد تک الگ کیا جا رہا ہے دراصل کافی مبالغہ آرائی ہے, کیونکہ نئی دلی اس ملک کی تعمیر نو میں اپنا بنیادی کردار ادا کرنا جاری رکھے گا. بھارت نے گزشتہ 15 برسوں میں شاہراہوں اور سڑکوں کی تعمیر, آمد و رفت کے نئے راستے, اسکول اور حتیٰ کہ ملک کی پارلیمنٹ کی تعمیر پر بھی $2 ارب صرف کیے ہیں. نئی دلی میں انسٹیٹیوٹ آف ڈیفینس اسٹڈی اینڈ انالیسس میں جنوبی ایشیا کے لیے تجزیہ کار سکھدیو منی کہتے ہیں,
انڈیا ہیز اے رول آن دی ڈیولپمنٹل فرنٹ.
تجزیہ کار سکھدیو منی کہتے ہیں کہ بھارت کا ترقیاتی شعبے میں اپنا ایک کردار ہے. بھارت افغانستان کی ایک ملک کی حیثیت سے صلاحیتوں کو تقویت دینے کے لیے لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہوئے اپنا کردار ادا کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ بھی امداد کی فراہمی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے. نئی دلی افغان دفاعی افواج کی تربیت میں زیادہ تعاون کرنے کے لیے اقدامات کا اعلان کر سکتا ہے. نئی دلی نے کابل اور اسلام آباد کے درمیان دو طرفہ ٹرانزٹ سمجھوتے میں شرکت پر آمادگی کا عندیہ بھی دیا ہے, جس سے بھارت پاکستان کے راستے افغانستان سے مربوط ہو سکتا ہے, لیکن اسلام آباد کے ساتھ تعلقات رکاوٹ بن سکتے ہیں. نئی دلی کو یہ بھی امید ہے کہ وہ جنوب مشرقی ایران میں شبہار بندرگاہ کو ترقی دینے کے سمجھوتے کو حتمی شکل دے گا, جس سے بھارت کو ایران کے راستے افغانستان اور وسطی ایشیا تک رسائی مل جائے گی. پھر جنوبی ایشیا کا ایک انتہائی پسندیدہ کھیل کرکٹ بھی بات چیت کا موضوع بن سکتا ہے. افغان لیڈر چاہتے ہیں کہ بھارت ملک میں ایک نیا ارینا بنا دے جہاں کابل کرکٹ میچز کی میزبانی کر سکے. افغانستان کرکٹ کے شوق میں مبتلا ہونے والے ملکوں کی صف میں حال ہی میں شامل ہوا ہے, اور قومی سطح پر اس کھیل کو انتہائی پذیرائی مل رہی ہے. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
امریکہ نے پیر کے روز ایران کے ساتھ عبوری معاہدے کی شقوں کا دفاع کیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں اس کے جوہری پروگرام کی سخت ترین نگرانی بھی شامل ہے, اور امریکہ نے کبھی کسی ملک کے ساتھ ایسی سخت شرط نہیں رکھی. سیاسی امور پر امریکہ کے معاون وزیر خارجہ ونڈی شرمن نے سماجی انصاف کے ایک یہودی گروپ کو بتایا کہ یہ معاہدہ اسرائیل کو نیا تحفظ فراہم کرے گا. اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو سمیت بات چیت کے نقادوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے ساتھ ادار برطانیہ, چین, فرانس, روس اور جرمنی کے ساتھ بہت نرمی برت رہے ہیں, اور اس کے خلاف تعزیرات ہٹا کر اسے بہت زیادہ جوہری سرگرمیوں کے لیے اجازت دے دیں گے. صدر براک اوباما معاہدے کے ڈھانچوں کی شیخے کا اتفاق کر رہے ہیں اور زور دیا ہے کہ اگر ایران معاہدے پر عمل درآمد میں ناکام رہتا ہے تو اس پر اقتصادی پابندیاں دوبارہ نافذ کی جا سکتی ہیں. قازقستان میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں صدر نور سلطان نظر بایوف نے اگلی 5 سالہ مدت کے لیے ایک بار پھر فتح حاصل کر لی ہے. مزید تفصیلات سعدیہ اسد سے.
قازقستان کے صدر نور سلطان اتوار کے روز کسی حقیقی حزب اختلاف کے بغیر آئندہ 5 برسوں کے لیے دوبارہ منتخب ہو گئے ہیں. انہوں نے 97.7% ووٹ حاصل کیے, اور دوسرے دو امیدواروں نے 1% یا اس سے بھی کم ووٹ حاصل کیے ہیں. دارالحکومت آستانہ میں صدر نے اپنے حامیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا,
Мы показали всему миру, что казахстанская политическая культура означает единство, ответственность.
ہم نے پوری دنیا سے احتجاج کیا ہے کہ قزاقستان کی سیاسی روایت کا مطلب ہے اتحاد اور ذمہ داری. ہر شخص پولنگ اسٹیشن حاضر ہوا ہے. ظاہر ہے صدر کے انتخاب کا مطلب ہے اپنے مستقبل کا انتخاب, لہٰذا وہ اپنے مستقبل کے لیے ووٹ دینے آئے تھے. ان میں سے ہر شخص کے دل میں اپنی اپنی امیدیں بسی تھیں جن کا وہ اظہار کرنا چاہتے تھے. وہ آئے اور انہوں نے اظہار کیا. قزاقستان کے عوام کا میری جانب سے بے پناہ شکریہ. یہ الفاظ تھے قزاقستان کے نئے منتخب صدر نور سلطان نظر بایوف کے. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ 95% اہل ووٹروں نے ووٹ ڈالے. تیل سے مالا مال قزاقستان 1991 میں سوویت یونین کی آزادی کے بعد کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے. اس نے جنگ, تشدد اور سیاسی انقلاب سے ہمیشہ دامن بچایا ہے, جس نے دوسری کئی سابقہ سوویت ریپبلکس کو تباہی سے دوچار کیا. قزاقستان روس اور امریکہ کا قریبی اتحادی ہے. تاہم مسٹر نظر بایوف 1989 سے قزاقستان کے واحد رہنما ہیں. انسانی حقوق کے گروپوں نے ان پر آزادی اظہار اور حزب اختلاف کے ساتھ ظالمانہ رویے کا الزام عائد کیا ہے.
عالم مبصرین کی جانب سے قزاقستان کے کسی انتخاب کو آزاد اور منصفانہ قرار نہیں دیا گیا۔ تیل کی قیمتوں میں کمی نے قزاقستان کی اقتصادیات کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ایک زمانہ تھا جب کھانا پکانے کے لیے لکڑی کے چولہے استعمال کیے جاتے تھے، پھر ان چولہوں کی جگہ تیل اور گیس کے سٹوپس نے لے لی، اور اب بجلی کے چولہے بھی عام ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں کھانا پکانے کے طریقے اربوں لوگوں کی صحت کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ چنانچہ گلوبل الائنس فار کلین سٹوپس کی جانب سے کروڑوں ڈالر کی مدد سے عالمی سطح پر بہتر چولہے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مختلف کمپنیاں نئے نئے ڈیزائن لے کر آ رہی ہیں۔ اب محققین یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ ڈیزائن کتنے بہتر ہیں۔ آپ جانیے، دنیا کے 3 ارب لوگوں کے لیے کھانا سٹوپس پر ہی پکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں آگ ہوتی ہے وہیں دھواں اٹھتا ہے، اور دھواں ہلاکت خیز ہوتا ہے۔ ہر سال گھر میں فضا آلودہ ہو جانے سے 40 لاکھ سے زیادہ لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ انجینئر جم جیٹر امریکہ میں انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی سے وابستہ ہیں۔
To put that in perspective, that's more deaths than HIV, AIDS.
اگر اس حقیقت کے تناظر میں دیکھا جائے تو مرنے والوں کی یہ تعداد ایچ آئی وی، ایڈز، ملیریا اور تپیدک سے مجموعی طور پر ہلاک ہونے والوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ جم جیٹر صاف چولہے بنانے کے لیے 1 عشرے سے زیادہ عرصے سے مصروف عمل ہیں۔
I felt like this was kind of a calling for me.
مجھے ایسا لگا مجھ سے واقعتاً ایسا کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یو ایس انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی میں ان کی لیبورٹری دنیا بھر سے آنے والے چولہوں کے نئے ڈیزائن کی پرکھ کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں سن 2010 میں اس وقت کی امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے گلوبل الائنس فار کلین سٹوفز کا افتتاح کرتے ہوئے کہا تھا۔
So when we started off to tackle this challenge, we believed number one, it was a health challenge and an environmental challenge.
جب ہم اس چیلنج سے نمٹنے کا آغاز کیا تو ہم یقین رکھتے تھے کہ پہلی بات یہ صحت کو درپیش چیلنج ہے، ماحولیات کو درپیش چیلنج ہے، لیکن اگر صحیح طور پر دیکھا جائے تو یہ اقتصادی لحاظ سے بھی ایک بہتر موقع ہے۔ جو کمپنیاں بہتر ڈیزائن بناتی ہیں جن سے ماحولیات کی آلودگی میں اضافہ نہیں ہوتا، انہیں گلوبل الائنس سے بھی مدد ملتی ہے۔ ان تمام سٹوپس کا مقصد تو کھانا پکانا ہی ہے، مگر روایتی چولہوں سے زیادہ صفائی سے اور زیادہ بہتر طریقے سے۔ لیکن صارفین اس بارے میں کیسے جان سکتے ہیں؟ یہ وہ موقع ہے جب جیٹر کی لیبارٹری کام کرتی ہے۔ اس لیبارٹری میں ان چولہوں کی پوری طرح پرکھ ہوتی ہے، اور جانا جاتا ہے کہ یہ چولہا جلانے سے کتنے نائٹروجن آکسائڈس پیدا ہوں گے، کاربن کتنا بنے گا یا کتنی کالک پیدا ہوگی۔ وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس چولہے پر پانی ابالنے میں کتنا وقت لگتا ہے، کتنا ایندھن صرف ہوتا ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اس بات پر کوئی پابندی نہیں کہ آپ کھانا پکانے کے لیے کیسا چولہا استعمال کرتے ہیں اور اس پر کیا پکاتے ہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ ایندھن ہر کوئی بچانا چاہتا ہے، اور یہ بھی کہ کھانا کوئی بھی ہو صحت کو خراب نہ کرے۔ چنانچہ سٹوو خریدیے تو دیکھ بھال کر لیجیے گا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ سامعین، نے سے پہلے ایک فیچر رپورٹ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بچوں میں مطالعے کا شوق بیدار کرنے کے لیے کس طرح گلی محلوں کے نکڑ پر پرندوں کے گھونسلوں کی شکل کی الماریاں رکھی گئی ہیں جو دراصل کتابوں سے آراستہ ہیں۔ آج کے سیگمنٹ میں فائزہ المصری نے جائزہ لیا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں لائبریریاں بچوں کے لیے کتابوں کے علاوہ کس طرح کی دلچسپی کا سامان رکھتی ہیں۔ سامعین، گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کو مصروف رکھنا بہت سی امریکی فیملیز کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے۔ چھٹیوں میں جو سرگرمیاں عموماً امریکہ میں دیکھنے میں ملتی ہیں، ان میں فلم دیکھنے جانا، سمر کیمپ، پارک جانا وغیرہ شامل ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی سرگرمیوں پر اچھا خاصا خرچ آتا ہے، اور روزانہ بچوں کو انٹرٹین کرنا وقت اور سرمایہ دونوں اعتبار سے زیادہ آسان نہیں ہوتا۔ لیکن ایک جگہ ایسی بھی ہے جو بچوں کے لیے خاصی دلچسپی کا سامان رکھتی ہے، اور وہ ہے لائبریری۔ جی ہاں، لائبریریز موسم گرما کی ان چھٹیوں میں صرف کتابیں ہی جاری نہیں کرتی، بلکہ بچوں اور ٹین ایجرز کے لیے دیگر سرگرمیوں کا بھی اہتمام کرتی ہیں۔ گیوینا سوشک اور ان کے بچے باقاعدگی کے ساتھ ایک لائبریری آتے ہیں جو ریاست ورجینیا کے شہر مینیسس میں واقع ہے۔ لیکن گیوینا آج یہاں اس لائبریری میں کسی اور مقصد سے آئی ہیں۔ گیوینا کا بنیادی تعلق کولمبیا سے ہے اور وہ بتاتی ہیں کہ آج وہ اپنے بچوں ڈینیل اور لورا کو اسپینش سرکل کے لیے یہاں لائی ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے اسپینش بولنے والے زیادہ سے زیادہ افراد کے ساتھ اٹھے بیٹھے۔ لائبریری کی ترجمان نینسی کہتی ہیں کہ ہفتے میں ایک دن اسپینش زبان میں بچوں کے لیے کہانیاں اور نغمے سنانے کا پروگرام ہوتا ہے جو موسم گرما میں لائبریری کا مقبول ترین پروگرام ہے۔ نینسی بتا رہی ہیں یہ بہت مزیدار بات ہے، بہت میوزک ہوتا ہے، بہت سرگرمیاں ہوتی ہیں اور لوگوں کے کرنے کے بہت سے کام۔ گرمیوں کی ان چھٹیوں میں بچوں کی دلچسپی کا ایک اور پروگرام بھی لائبریری منعقد کرتی ہے اور اس کا نام ہے سائڈ واک چاک ڈے۔ اس پروگرام کے تحت بچے لائبریری کی راہداریوں پر چاک کے ساتھ ڈرائنگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک انسیکٹ شو یعنی حشرات یا کیڑے مکوڑوں کا بھی ایک شو ہوتا ہے جس میں بچے سسکارتے یا آوازیں نکالتے کاکروچ کو چھو سکتے ہیں اور ان کی زندگی کے مختلف ادوار کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ نینسی بتاتی ہیں یہاں بہت سے بچے موجود ہیں، وہ لائبریری کے فراہم کردہ کھلونوں سے کھیل رہے ہیں۔ ہمارے ہاں پتلی تماشے کے لیے بھی اسٹیج موجود ہے، ان کے والدین کمپیوٹر استعمال کرنے آتے ہیں، ہمارے پاس بچوں کے لیے بھی کمپیوٹر موجود ہیں جنہیں وہ استعمال کرنے آتے ہیں۔ لائبریری میں صرف بچوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ٹین ایجرز کے لیے بھی دلچسپی کا سامان موجود ہے۔ وہ یہاں اپنے گیت لکھ سکتے ہیں، شطرنج کھیل سکتے ہیں، شطرنج سیکھ سکتے ہیں اور ان کے لیے لیگوز بھی موجود ہیں۔ میری ٹامپکنز پرنس ولیم کاؤنٹی پبلک لائبریری سسٹم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ سمر پروگرام کی تیاری ستمبر میں شروع کر دی جاتی ہے۔ لائبریری کے عملے اور والدین کا کہنا ہے کہ یہ سمر پروگرام نہ صرف بچوں اور ٹین ایجرز کے لیے تعلیم اور تربیت کے ساتھ ساتھ تفریح کا سامان مہیا کرتے ہیں بلکہ بچوں کو گھر سے باہر سورج کی تپش سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ایسے شہروں میں جہاں ٹریفک کی بھرمار ہے، کاروں اور بسوں سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے موٹر سائیکل پر سفر کیا جا سکتا ہے۔ اگر اپنی منزل کا راستہ معلوم ہے تو کاروں میں تو جی پی ایس کی سہولت موجود ہوتی ہے اور اس کے ذریعے راستہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اب تک موٹر سائیکل پر یہ سہولت موجود نہیں۔ اب روس کی ایک کمپنی کوشش کر رہی ہے کہ موٹر سائیکل پر سفر کرنے والوں کو بھی یہ سہولت مہیا کی جا سکے۔ ماسکو میں قائم اس کمپنی کا نام لائیو میپ ہے اور اس میں ایسے ہیلمٹ تیار کیے جا رہے ہیں جن میں نیویگیشن کا سسٹم لگا ہوگا۔ اس کمپنی کے چیف ایگزیکٹو یا سی ای او آندرے آرتیشوف کہتے ہیں،
اگر آپ سیکیورٹی
کی بات کریں تو یہ بہتر ہوگا کہ بجائے اس کے آپ سڑک پر رک کر اپنے موبائل فون میں ایڈریس ٹائپ کریں اور راستہ تلاش کریں، بلکہ آپ صرف زبان سے اپنی منزل بتائیں اور کمپیوٹر جواب دے کہ آپ کا روٹ سیٹ کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ بعض ممالک ایسے بھی ہیں جہاں ابھی تک جی پی ایس کا استعمال عام نہیں ہوا ہے اور لوگ اپنی سمجھ اور معلومات کی مدد ہی سے سفر کرتے ہیں، مگر جدید ٹیکنالوجی دنیا بھر میں سیکنڈز میں پہنچ جاتی ہے۔ ہیلمٹ کے سامنے کے حصے میں وائزر نما ڈیوائسز پہلے سے بھی موجود ہیں، مگر لائیو میپ نامی کمپنی ایسا اسمارٹ ہیلمٹ بنا رہی ہے جس میں نیویگیشن آواز کی مدد سے کی جا سکے گی۔ اس ہیلمٹ کے خالق آرتیشوف کہتے ہیں کہ 7 برس پہلے انہوں نے ایک پائلٹ کے ہیلمٹ میں یہ سسٹم دیکھا جس کی لاگت $10,000 سے $15,000 تھی، چنانچہ انہوں نے اسے صرف $2,000 میں بنانے کا عزم کیا۔ انہوں نے اینڈرائڈ اور گوگل دونوں کی گلاس ٹیکنالوجی اور آپٹک کے روسی ماہرین سے صلاح مشورے کیے اور ساتھ ہی حصے لطافت کو بھی پیش نظر رکھا۔ ہو سکتا ہے فوجی پائلٹوں کے فرائض کی انجام دہی کے لیے ہر چیز کا سبز رنگ میں ہونا ضروری ہو، لیکن جب میں نے اس پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کیا تو میں نے سوچا کہ ایک ایسا سارے جو برسوں سے مختلف رنگوں کے موبائل فون استعمال کر رہا ہے $2,000 کے ہیلمٹ میں صرف سبز رنگ کیوں پسند کرے گا، جبکہ اس کے موبائل میں تو لاکھوں رنگ دستیاب ہیں۔ روسی کمپنی یہ ہیلمٹ آئندہ ایک دو برس میں متعارف کروائے گی اور اس کی قیمت $2,000 تک ہوگی، مگر پہلے آرڈر بک کرنے پر 1500 میں بھی مل سکتا ہے۔ اسی طرح کا ایک ہیلمٹ جس میں نیویگیشن کا سسٹم بھی موجود ہے، امریکہ کی ایک کمپنی پہلے ہی متعارف کروا چکی ہے اور اسے سکلی کا نام دیا گیا ہے، مگر روسی ماہرین کہتے ہیں یہ ویسا تو نہیں ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں، جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
یورپ میں سلامتی اور تعاون کے ادارے او ایس سی ای کا کہنا ہے کہ 29 مارچ کو ازبکستان میں ہونے والے صدارتی انتخابات آزادانہ اور منصفانہ نہیں کہے جا سکتے۔ ایک طویل عرصے سے مطلق العنان حکمران اسلام کریموف چوتھی بار صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے 90% ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مخالف 3 کمزور امیدواروں کو صرف 10% ووٹ ملے ہیں۔ ازبکستان کے الیکشن کمیشن کے مطابق 91% لوگوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے۔ او ایس سی ای کے آبزرویشن مشن کا کہنا ہے کہ ان انتخابات میں آئین کی اس شق کی خلاف ورزی ہوئی ہے جس کے مطابق ہر صدر صرف 2 لگاتار بار صدر منتخب ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معقول سیاسی متبادل امیدواروں کو بھی آگے نہیں لایا گیا۔ آزادی اظہار اور اجتماع پر پابندیاں بھی عائد رہیں۔ ان کے علاوہ ان انتخابات میں بہت سے قانونی اور انتظامی سقم موجود تھے۔ 77 سالہ کریموف نے 1980 سے وسطی ایشیا کی اس سابق جمہوریہ کی قیادت سنبھال رکھی ہے اور دیگر مخالف سیاسی رہنماؤں کو دبا کر رکھا ہے۔ سن 2005 میں ازبک حکومت نے فرغانہ وادی کے اندیجان شہر میں ہونے والے مظاہروں میں شامل مظاہرین پر تشدد کیا، جس میں مبینہ طور پر 100 سے زیادہ افراد ہلاک کر دیے گئے۔ اس کے بعد سے تقریباً تمام مغربی میڈیا کو ملک کے اندر رپورٹنگ کرنے سے روک دیا گیا۔ اس کے علاوہ آزاد ازبک صحافیوں اور سرگرم کارکنوں کو بھی ہراساں کیا جاتا رہا ہے۔ امریکہ تمام ازبک عوام کے آزاد، منصفانہ اور مقررہ اوقات میں انتخابات میں اپنے حق رائے دہی کے حقوق کے استعمال کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ او ایس سی ای میں امریکی مشن میں امریکی سفیر ڈینیل بیئر نے کہا ہے کہ ہم ازبکستان میں جمہوری اصلاحات اور انسانی حقوق کے تحفظ کی حمایت بدستور جاری رکھیں گے اور علاقے کے استحکام اور اقتصادی ترقی کے لیے کوشاں رہیں گے۔ ازبکستان کے ساتھ شراکت داری کی روح کو پیش نظر رکھتے ہوئے امریکہ ازبکستان کی حکومت پر زور دیتا ہے کہ وہ او ایس سی ای کی رپورٹ پر اپنا رد عمل ظاہر کرے اور جمہوری انتخابات، سول اور سیاسی حقوق کے سلسلے میں اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں اور او ایس سی ای کے عزم کی پاسداری کرے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر وکٹر میئر اور انجینئر زبیر الطیب۔ اور اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کریں گے قمر عباس جعفری اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی سعدیہ اسد۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔